أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. صلوات بجيب محمد وعلى محمد. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ کریمہ میں اس کی راہ میں نکلنے والے مجاہد اور با ایمان اہل ایمان انسانوں کے حوالے سے ایک ضمانت دی ہے. چونکہ اللہ کی طرف سے دی گئی ضمانت ہے اس لیے یقیناً ہم جیسے ہی پڑھتے ہیں اس پر یقین کرتے ہیں. میں چونکہ تقریریں کر کر کے تھکا ہوا بھی ہوں اور کل رات کو بھی 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں سویا اور پرسوں رات کو بالکل نہیں سویا اور آج بھی سارا دن مصروف رہے اور ابھی بھی ایک مصروفیت سے اٹھ کے آ رہے ہیں تو اس لیے میں آرام آرام سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور کوشش کروں گا کہ چند وہ نکات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں جو ہماری فکری اور ہماری معنوی تربیت کا باعث بن سکے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. میں نے عرض کیا اللہ نے فرمایا کہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جو لوگ یہ کہہ کر کھڑے ہو جاتے ہیں میدان میں اترتے ہیں کہ ہمارا رب اور ہمارا پالنے والا, ہمارا مالک و رازق, ہمارا نگہبان اللہ ہے. الذین قالوا ربنا اللہ, جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. اس کے بعد قرآن فوراً نتیجہ نہیں دیتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, بلکہ کہتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے ان کو امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے, امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے, مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے, نشیب و فراز سے گزرنا پڑتا ہے, طوفانوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے, تہمتوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے, الزامات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے, دشمن کی تیروں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے, دشمن کی سازشوں کے سامنے کھڑے ہونا پڑتا ہے, اس لیے کہ اس نے اپنا رب اللہ کو مانا ہے. آپ دیکھیے ایران میں انقلاب آیا, امام خمینی خالی ہاتھ کھڑے ہو گئے, پوری دنیا ان کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی تاکہ ان کو گرا سکے. کیوں؟ اس لیے کہ خمینی بچکن کی زبان پر یہ جملہ تھا کہ رب اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے، ہمارا رب اللہ ہے، امریکہ نہیں ہے، روس نہیں ہے، دوسری قوتیں نہیں ہیں. الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب خدا ہے، تو ان کو اپنا رب خدا ماننے کا نتیجہ دیکھنا پڑتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر قسم کی مشکلات ان کے سامنے آ جاتی ہیں. وہ مشکلات کیا ہوتی ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں آزمایا جاتا ہے کہ کہیں تم اپنے اس دعوائے بندگی اور عبودیت میں صادق ہو یا نہیں ہو، تمہیں بتایا جا سکے. تم نے کہہ تو دیا کہ میرا رب اللہ ہے. بڑے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم تو اپنے رب کو مانتے ہیں، پریکٹیکل میدان میں آتے ہیں تو ان کا ایک رب نہیں ہوتا، 1001 ارباب ہوتے ہیں. اس لیے کہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں ہم آزمائیں گے جب تم کہو گے ہمارا رب اللہ ہے. کس طرح سے؟ تھوڑا سا خوف میں مبتلا کر کے کہ لشکر جنگبی کا حملہ ہو رہا ہے، گاڑیوں میں بارود بھر کے لایا جا رہا ہے، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم با ایمان ہو، اس لیے کہ تم علی کے پیروکار ہو، اس لیے کہ تم حسین پر ماتم کرنے والے ہو، اس لیے کہ تم اہل البیت کے دشمنوں کے دشمن ہو اور دوستوں کے دوست ہو، یہ تمہارا جرم ہے. اس جرم کی سزا کے طور پر تمہیں مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. بشیئن من الخوف، تھوڑا سا خوف میں مبتلا کر کے. والجوع، ابھی آپ لوگوں کے جوع کی باری نہیں آئی ہے، خوف ہے، جوع کی باری نہیں آئی. جوع کیا ہے؟ بھوک. من الجوع، ولنبلونکم بشیئن من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، تمہیں بھوک میں مبتلا کیا جائے گا، تمہیں خوف میں مبتلا کیا جائے گا، تمہارے کاروبار کو نقصان پہنچا دیا جائے گا، تمہاری دکانیں بند کروا دی جائیں گی، تمہاری رفت و آمد پر اتنی پابندیاں لگ جائیں گی کہ تمہاری ہر چیز تباہ ہو جائے گی. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر تمہاری جان بھی لے لی جائے گی. ونقص من الانبال والانفس، تمہارے مال میں کمی کر کے، مال میں نقصان پہنچا کر. والانفس، تمہاری نفسوں کو، تمہاری جانوں کو تم سے چھین کر. والثمرات، تمہاری کھیتی، تمہاری زمینیں، تمہارے گھر، تمہارے کاروبار، تمہاری ملازمتیں، ان تمام چیزوں میں تمہیں نقصان پہنچایا جائے گا. اب ان تمام مشکلات سے گزرنے کے بعد کون لوگ کامیاب ہوں گے؟ فبشر، اے رسول بشارت دے ان لوگوں کو. الصابرین، جنہوں نے صبر کیا، جنہوں نے صبر کیا. یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین، الذین یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اس کی طرف سے آئے تھے، اسی کی طرف سے ہم نے واپس لوٹ کر جانا ہے. جب ہم اس کی طرف سے آئے تھے تو کوئی ہماری ملکیت نہیں تھی، نہ کوئی گاڑی تھی، نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی بینک بیلنس تھا، نہ شہرت تھی، نہ نام تھا، نہ کوئی اور چیز، خالی ہاتھ اور ننگے بدن کے ساتھ آئے تھے، اور ہم نے اسی کی طرف واپس لوٹ کر بھی جانا ہے، اور جب جانا ہے تب بھی ہمارے ہاتھ خالی ہوں گے اور جسم پر ایک لٹھے کا کپڑا لپیٹا گیا ہوگا. جس طرح آئے اسی طرح چلے گئے، لیکن آیا روح بھی اسی طرح سے چلی گئی؟ نہیں. روح جس طرح سے آئی اس طرح سے نہیں گئی بلکہ آئی خالی ہاتھ, اور جب جانے لگی تو اہل البیت کی محبت, قرآن کی اطاعت اور اسلام کی عملی تصویر بن کر گئی. اس لیے اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو بشارت دو, یہ لوگ صاحبان صبر ہیں اور وہ لوگ ہیں جن کو اللہ بشارت دیتا ہے, بشارت خوشخبری دیتا ہے. فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جب مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس مصیبت کا سامنا کرتے ہوئے خوش دلی سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اسی کی طرف سے آئے تھے, اسی کی طرف ہمیں واپس لوٹ کر جانا ہے, تو یہ مصیبتیں ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہیں. تو وہ جو پہلی آئے تھی وہ کیا کہہ رہی تھی, الذین قالوا ربنا اللہ, جو کہتے ہیں ہمارا رب خدا ہے اللہ ہے, ثم استقاموا, اور اس اللہ کو اپنا رب ماننے کے بعد جب مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان مشکلات کے سامنے پھر مردوں کی طرح سے ڈٹ جاتے ہیں اور ان کے قدم ہلتے نہیں ہیں, ثابت قدمی کے ساتھ, استقامت کے ساتھ, پامردی کے ساتھ میدان میں آخری وقت تک کھڑے رہتے ہیں. ثم استقاموا, استقامت دکھاتے ہیں. جو لوگ استقامت دکھاتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے, تتنزل علیہم الملائکہ. اب یہ لوگ جو مصیبت سے گزرے, استقامت دکھائی, پامردی دکھائی, برداشت کیا اور دل میں خدا کو یاد کرتے رہے کہ بار الہ یہ جتنی بھی مصیبتیں آئی ہیں میں نے کسی شخص کے لیے نہیں بلکہ تیرے حکم کی اطاعت میں تیرے لیے برداشت کیا ہے. جو اس طرح سے ان مصیبتوں کا مقابلہ کرتا ہے اللہ کیا کرتا ہے, تتنزل علیہم الملائکہ, ایسے لوگوں کی نصرت کے لیے ہمیشہ اپنی طرف سے فرشتے بھیجتا ہے, ملائکہ کو بھیجتا ہے. جنگ بدر میں 313 تھے اور سامنے لشکر 4000 سے زیادہ کا تھا, 4000 کے لشکر کے مقابلے میں جو سر سے پیر تک مسلح تھا ان 313 کے پاس 12-13 گھوڑے, 4-5-10 تلواریں اور چند ڈنڈے تھے اور خالی ہاتھ 313 کی فوج. لیکن کیا ہوا, کیا ہوا, اقبال نے بڑا خوبصورت کہا ہے, کہا فضائے بدر پیدا کر, فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی اگر فضائے بدر پیدا ہو جائے, اسلحے پر بھروسہ نہ ہو, دولت پر بھروسہ نہ ہو, کسی سردار, کسی بادشاہ, کسی لیڈر پر بھروسہ نہ ہو, بلکہ میرے بھروسے کی محوریت اللہ کی ذات ہو اور اللہ کی دی ہوئی توفیق ہو اور اس کی خوشنودی کے لیے قیام کروں اور میدان میں اتروں, تو پھر اللہ ایسے بندے کی نصرت کے لیے فرشتے نازل کرتا ہے اور 313 ہزاروں پر بھاری ہو جاتے ہیں, ہزاروں پر بھاری ہو جاتے ہیں. تو یہ جو الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ہے, یعنی استقامت, یہ حرف نقطۂ اول ہے کہ جب آپ ایک اجتماعی میدان میں قدم رکھتے ہیں تو پھر آپ کو جاگنا بھی پڑے گا, بھوکے رہنا بھی پڑے گا, پیاسا رہنا بھی پڑے گا, دشمن کے تیروں کا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا, دشمن کی طرف سے توپوں کا رخ بھی آپ کی طرف ہوگا, سرکاری اداروں کا رخ بھی آپ کی طرف ہوگا, آپ کے جوان بھائیوں کو ایجنسیاں نشانہ بھی بنائیں گی, آپ کے خلاف الزامات کی بوچھاڑ بھی ہوگی, آپ کی شکایتیں بھی ہوں گی, سب کچھ ہوگا. لیکن کامیاب کون ہے, جو اللہ کے لیے استقامت کا مظاہرہ کر کے میدان نہ چھوڑے, میدان میں باقی رہے. یہ جو آپ اس وقت کھڑے ہیں دو دن سے, دو راتوں سے, یہ اسی استقامت کا مظاہرہ ہے. پچھلی دفعہ آپ نے استقامت دکھائی, اللہ نے آپ کی نصرت کی. استقامت معمولی بات نہیں ہے, نبی کریم فرمایا کرتے تھے کہ شیبتنی سورت ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سورہ ہود نے آپ کو کیسے بوڑھا کر دیا؟ فرمایا کہ سورہ ہود میں دو دفعہ آیا ہے فاستقم کما امرتا، اے رسول اس طرح سے استقامت کا مظاہرہ کرنا جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور اللہ کی راہ میں استقامت کرنا آدمی کو بوڑھا کر دیتا ہے، لیکن یہ بوڑھا بدن کے طور پر تو بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی روح طاقتور ہوتی ہے، اس لیے بوڑھے بدن کے اندر جو طاقتور روح ہوتی ہے اس روح کی وجہ سے دنیا کی بڑی بڑی ڈکٹیٹر قوتیں ایک ضعیف العمر بوڑھے کے سامنے لرزتی ہیں، اور اس کی زبان سے جب ایک جملہ نکلتا ہے تو کرملن میں بھی زلزلہ آتا ہے اور وائٹ ہاؤس میں بھی زلزلہ آ جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب روح ہے انسان، انسانی روح بنے ہیں، اور اس کے لیے تہذیب بھی ہے، باطنی پاکیزگی بھی ہے، نگاہوں کی پاکیزگی بھی ہے، زبان کی پاکیزگی بھی ہے، فکر کی پاکیزگی بھی ہے، اور اپنے اندر موجود تمام بتوں کا توڑنا اس مرحلے کے لیے انتہائی لازم ہو جاتا ہے۔ ہم عید قربان مناتے ہیں نا، قربانی کی عید مناتے ہیں، قربانی کی عید میں کیا کرتے ہیں؟ بھیڑ لاتے ہیں، گھر میں ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد اس کے مختلف حصے کرتے ہیں، تین حصے، ایک حصہ خود رکھ لیتے ہیں، ایک حصہ عزیزوں اور رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں، اور ایک حصہ غریبوں کو بھجوا دیتے ہیں۔ لیکن یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو تھوڑی بہت توفیق ہوتی ہے، ورنہ آج کل تو اپنے فریج کا دروازہ کھولتے ہیں، گوشت ٹھونستے ہیں، دو چار حصے بنا کے ہمسایوں کو دے دیے اور باقی سارا قربانی کا گوشت خود ہی کھا لیا۔ یہ جو اللہ نے قربانی کے لیے اہتمام کیا ہے یہ کیا ہے؟ کیا واقعی بھیڑ کی قربانی اتنی اہم ہوتی ہے؟ نہیں، بھیڑ کی قربانی اہم نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے روایات میں، احادیث میں یہ آیا ہے کہ انسان جب قربانی دیتا ہے تو انسان کا قربان کیا ہوا جانور اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، نہ اس کو ان جانوروں کی ضرورت ہے، اس کی بارگاہ میں آپ کا اخلاص پہنچتا ہے، آپ کی پاکیزگی پہنچتی ہے، آپ کے فکر کی پاکیزگی کہ آپ کس حد تک اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور کس حد تک اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے کر رہے ہیں۔ جو کام جتنا خالص ہوگا اتنا اللہ کے پاس پہنچے گا، جتنا ناخالص ہوگا اتنا دنیا میں رہ جائے گا۔ یہ جو قربانی ہے، ہم بھیڑ کی قربانی دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ جو قربانی کا فلسفہ ہے یہ اصل میں اپنے اپنے اسماعیل کی قربانی ہے۔ آپ جب بھیڑ کی قربانی کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنتیں جی، سنت ابراہیمی۔ آپ کہتے ہیں یہ سنت ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ سنت ابراہیمی کیا ہے؟ بھیڑ قربان کرنا ہے، ہاں بظاہر بھیڑ قربان کرنا ہے، لیکن بظاہر جو بھیڑ قربان کرنا ہے وہ حقیقت میں اپنا اسماعیل قربان کرنا ہے، اپنا اسماعیل۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیڑ نہیں، اپنا اسماعیل قربان کیا ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ ان کی قربانی قبول ہوئی، اللہ نے بھیڑ بھیج دیا، اب تم بھیڑ قربان کرو۔ اب یہ جو ہم بھیڑ قربان کر رہے ہیں یہ صرف ایک بھیڑ کی قربانی نہیں ہے بلکہ اپنے اپنے اسماعیل کی قربانی ہے۔ اپنا اسماعیل کون ہے؟ کبھی ہماری شہرت ہمارا اسماعیل ہے، کبھی ہماری دولت ہمارا اسماعیل ہے، کبھی ہماری عزت ہمارا اسماعیل ہے، کبھی ہمارا معاشرتی سٹیٹس ہمارا اسماعیل ہے، کبھی ہمارا کوئی ایسی چیز جس سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہوں وہ چیز ہمارا اسماعیل ہے۔ جب تک اللہ کی راہ میں ایسے تمام اسماعیلوں کو قربان کر کے انسان اپنی تمام تر توجہات کا مرکز اپنے رب کو نہیں بناتا، اس وقت تک اللہ کی طرف سے فرشتے بھی نازل نہیں ہوتے. اس لیے ضروری ہے کہ جب قربانی دو تو پھر ہر اس چیز کی قربانی دو جس کو تم نے اپنا اسماعیل بنایا ہوا ہے. بعض اوقات تنظیمی اور اجتماعی کاموں میں ایسا ہوتا ہے، کام آپ کرتے ہیں، نام کسی اور کا لگ جائے تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے. مجھے پریشانی ہوتی ہے کہ بھائی میں نے کیا اور دوسرے کا نام لگ گیا. اگر یہاں پر واقعی میرا اسماعیل میری ذات ہے، میں اگر اس کو قربان کر سکوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ پر فرشتے نازل ہو سکتے ہیں. جو آپ کے بہت سارے شہداء کی بڑی عجیب و غریب داستانیں سننے کو ملتی ہیں، یہ جو اسی مقام پر گزشتہ ماہ جو شہداء جام شہادت پی کر رب کی بارگاہ میں پہنچے، ان میں سے بعض شہداء کی داستانیں ایسی ہیں کہ ان داستانوں کا ہر جملہ انسان کو خون کے آنسو رلاتا ہے، عشق کے آنسو. عشق کہ یہ جوان اتنے پاکیزہ تھے، یہ جوان اتنے الہی جوان تھے جن کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے یوں منتخب کیا کہ وہ عشق کے ساتھ، آگہی کے ساتھ، شعور کے ساتھ آئے رب کی بارگاہ میں، اور رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے. وہ اپنے نفس کے لیے نہیں آئے، وہ اپنی خواہشات کے لیے نہیں آئے، انہوں نے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا. میں آپ دوستوں کے ذریعے سے جو منتظمین ہیں ان سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اب بھی وقت ہے کمیٹیاں بنائیں. وہ کمیٹیاں تمام شہداء کے والدین کے گھروں میں جائیں اور جانے کے بعد ان سے ان کے بچوں کی خصوصیات، روح کی خصوصیات، ان کے عادات، ان کے اطوار، ان کے فضائل، ان کے کارنامے، ان کی روحیات، یہ چیزیں پوچھیں اور لکھیں. یہ جو شہداء کی اس طرح کی ذاتی خصوصیات اور ان کی یادداشتیں اور ان کے خاطرات ہیں، یہ چیزیں اگر محفوظ رہیں تو قومیں انہی چیزوں کو دیکھ کر، پڑھ کر اور سمجھ کر زندہ قومیں بنتی ہیں، اور شہداء کو اسی طرح سے زندہ رکھا جا سکتا ہے. یہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے باقاعدہ ہمیں کام کرنا چاہیے انہی دوستوں کو، انہی عزیزوں کو جو اس طرح کی زحمتیں کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ چیزیں قابل قبول ٹھہرتی ہیں. آج آپ میدان میں ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہمیشہ آپ کو اس طرح سے نہیں رہنا پڑے گا. آپ کے مطالبات منظور ہو جائیں گے اور آپ سرخ روح ہو کر اٹھیں گے، لیکن یہ جو روح، یہ جو پاکیزگی، یہ جو عزم اور حوصلہ ہے جو اس وقت آپ میں ہے، یہ جو معنویت ہے جو اس وقت آپ کے اندر ہے، یہ جو اہل دعا ہونا ہے، اہل ذکر ہونا ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ اس وقت آپ عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں. کس عبادت میں؟ ظلم کی دشمنی کی عبادت، مظلوم کی حمایت والی عبادت. آپ پریکٹیکلی، آپ کا یہ بیٹھنا عبادت ہے، اور اگر اس بیٹھنے میں قرآن بھی ہو، اس بیٹھنے میں حدیث بھی ہو، اس بیٹھنے میں دعا بھی ہو، اس بیٹھنے میں ذکر اور مناجات بھی ہو، اس بیٹھنے میں نماز بھی ہو، تو پھر یہ عبادت چند بالا ہو جاتی ہے، دو بالا نہیں. اس وقت آپ عبادت میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی اس عبادت کو، ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ہمیں انسان بننے کی، پاکیزہ بننے کی اور ایسا بننے کی توفیق دے کہ وہ ہمیں بھی اسی طرح سے چن لے جس طرح سے اس نے عزیز ترین شہداء کو ہمارے درمیان میں سے چن کر اپنی محفل کے لیے منتخب فرمایا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جن کو اللہ ان کے اعمال نامے ان کے رائٹ ہینڈ، دائیں ہاتھ میں دیتا ہے، بائیں ہاتھ میں نہیں. دعا کیجئے کہ ہم ان لوگوں میں سے قرار پائیں جن کی زندگی کے شب و روز اپنے رب کی رضا کے لیے صرف ہوتے ہیں. آپ لوگ پاکیزہ ہیں، میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے جیسے اور اپنے لیے اور اپنے جیسوں کے لیے بات کر رہا ہوں. کہ خدا سے دعا ہے کہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب تک یہ سانسیں ہیں اس کے لیے میدان میں رہیں, اور جب یہ سانسیں ختم ہو جائیں تب بھی خدا کو واسطہ دیتا ہوں علی اصغر کے کٹے ہوئے گلے کا, کہ اس کو اس کی عزت کی قسم ہے, ہمیں بستر کی موت نہیں چاہیے, میدان میں ایسی موت جس میں ہمارا وجود ہمارا بدن اس طرح سے ہوا میں اڑ جائے کہ اس کا نام و نشان باقی نہ رہے, لیکن اللہ ہمیں قبول کرے. یہ بہت سارے ایسے شہداء کو میں جانتا ہوں جن کے وصیت نامے میں نے پڑھے ہیں, جو دعا کرتے تھے کہ بارالہ بارالہ ہمیں شہادت حضرت عباس کی طرح سے دے کہ ہمارے بازو کٹے ہوئے ہوں اور سر کٹا ہوا ہو اور پورا سینہ چھدا ہوا ہو. اور واقعی ان کی شہادت اسی طرح سے ہوئی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ یہ جو مسلخ عشق ہے نا, مسلخ عشق, اس مستق عشق میں داخل ہونے کا جو نتیجہ دیتا ہے وہ قتل ہے, قتل موت. لیکن کیسی موت؟ بستر کی نہیں, قتل کی موت. من احبنی اشقنی ومن اشقنی اشقتہ ومن اشقتہ قتلتہ. یہ حدیث قدسی ہے کہ جس نے مجھ سے محبت کی میں اس سے محبت کرتا ہوں, جس نے مجھ سے محبت کی وہ عشق کی طرف مائل ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے, اور بارالہ تجھے انہی شہداء کا واسطہ ہے کہ ہمیں بستر کی موت نہ دے. ہم جانتے ہیں کہ ہم بہت گناہگار ہیں, جانتے ہیں کہ بہت آلودہ ہیں, جانتے ہیں کہ ہم اس قابل ہیں ہی نہیں کہ یہ دعا کر سکیں, لیکن یہ تو ہماری کمزوریاں ہیں نا. بارالہ تو تو ان کمزوریوں سے مبرہ ہے, تیری عظمت اور تیری رحمت بے قرار ہے, تجھے تیری عظمت اور رحمت کا واسطہ, تو اپنی رحمتیں ہم پر اس طرح سے نازل کر دے کہ ہمارے سارے گناہ اور ساری خطائیں اس طرح سے جڑ جائیں کہ ہم تیری بارگاہ میں شرف یاب ہونے کے قابل ہو سکیں, اور اس موت کے ذریعے سے ہو سکیں جس موت کو تو نے اپنے اولیاء کے لیے پسند فرمایا ہے. ربنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ کی سماع خراشی کی, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس محنت کو اس عبادت کو قبول فرمائے اور آپ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. بہت بہت شکریہ.